ثم لما كان القياس والاستحسان لا يحصلان الا بالاجتهاد ذكر بعدهما شرط الاجتهاد وحكمه ليعلم ان اهليه القياس والاستحسان تكون حينئذ فقال وشرط الاجتهاد ان يحوي علم الكتاب بمعانيه اللغويه والشرعيه ووجوهه التي قلنا. آگے مصنف جو ہیں اجتہاد کا بیان کرنے لگے ہیں بھائی. اس سے پہلے قیاس کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ہی استھر استحسان کا بیان آیا کیونکہ وہ بھی قیاس خفی ہی کا نام ہے. اب اجتہاد کا بیان آ رہا ہے تو شارح یعنی صاحب نور الانوار ربط بیان فرما رہے ہیں کہ ربط کیا ہے. قیاس اور استحسان کے بعد اجتہاد کو ذکر کیا جا رہا ہے, ان میں ربط کیا ہے. جی تو بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ جو قیاس اور استحسان ہیں یہ ہوتے ہی کس کے وجہ سے ہیں, اجتہاد کے ذریعے بھائی, اجتہاد کے ذریعے. تو لہذا ربط آ گیا بھائی کہ یہ ہوتے ہی کس کے ذریعے ہیں, اجتہاد کے ذریعے. تو جب ان کو ذکر کر دیا تو اب اجتہاد کا ذکر بھی مناسب ہے کہ اسے کر دیا جائے. اور پھر یہ اجتہاد کی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ وہ معروف اور مشہور ہے بھائی. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد بھائی کسی فقیہ کا, مجتہد کا اپنی پوری کوشش خرچ کر دینا حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے. کہ مجتہد کیا کرے کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے؟ اپنی پوری کوشش صرف کر دے اور اس حکم شرعی کو معلوم کرے, یہ ہے اجتہاد بھائی. اجتہاد تو یہ اجتہاد کی تعریف چونکہ معروف تھی مشہور تھی اس لیے اس کو تو ذکر نہیں کیا, البتہ آگے پھر اس کی شرائط اور اس کی شرط اور اس کے حکم کو ذکر کر دیا بھائی. شرط اور حکم کو ذکر کر دیا بھائی. ثم لما كان القياس والاستحسان لا يحصلان الا بالاجتهاد, پھر جب قیاس اور استحسان یہ دونوں حاصل نہیں ہوتے مگر اجتہاد کے ذریعے ہی, تو ذکر بعدهما شرط الاجتهاد وحکمه, تو ذکر کیا مصنف نے ان دونوں کے بعد یعنی قیاس اور استحسان کے بعد اجتہاد کی شرط کو اور اس کے حکم کو. لیعلم تاکہ جان لیا جائے ان اہلیت القیاس والاستحسان تکون حینئذ, کہ قیاس اور استحسان کی اہلیت اسی وقت ہوگی جب کیا کس چیز کی اہلیت ہو؟ اجتہاد کی اہلیت ہو. فقال پس فرمایا, اب شرط ذکر کرنے لگے ہیں, کہتے ہیں وشرط الاجتہاد ان یحوی علم الکتاب بمعانیہ اللغویہ والشرعیہ. یاد رکھیے یہ جو اللغویہ والشرعیہ یہ جو ہے یہ متن کا حصہ نہیں ہے بھائی. ان یحوی علم الکتاب بمعانیہ, آگے جو اللغویہ اور والشرعیہ آیا یہ شرح کا حصہ ہے. یہ صاحب نور الانوار بتلا رہے ہیں کہ معانی سے کون سے معانی مراد ہیں, لغوی اور شرعی دونوں معانی مراد ہیں. کہتے ہیں وشرط الاجتہادی, اور اجتہاد کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یحویہ, ہوا یحوی کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے, احاطہ کر لینے کے بھائی. تو اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ احاطہ کر لے علم الکتابی, کتاب اللہ کے علم کا, بمعانی ہی اس کے معانی کے ساتھ, کہ وہ کیا کر لے کتاب اللہ کے علم کا احاطہ کر لے, بمعانی ہی ساتھ اس کے معانی کے بھائی, احاطہ کر لے یعنی ان پر حاوی ہو جائے, سارا علم ہو اس کو, اور کتاب اللہ کے معانی تمام معانی کا احاطہ کر لے بھائی. کتاب اللہ کے معانی کا احاطہ کر لے, کون کون سے معانی؟ اللغویت والشرعیہ, لغوی اور شرعی معانی, یعنی لغوی معانی بھی اس کو معلوم ہو کہ عربی میں اس لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے, سمجھ میں آیا بھائی, اور شرعی معانی کا بھی اس کو پتا ہو کہ جو احکام ہیں اور ان کی علت کیا, ان کی کیا کیا علت ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لغوی معانی یعنی لغوی معانی کا بھی اس احاطہ کر لے, اور شرعی معانی احکام وغیرہ اور ان کے علتوں کا بھی احاطہ کرے. وہ وجوہ ہی التی قلنا, اور ان کتاب وجوہ ہی حاضمی راجع کتاب کو اور کتاب کی ان وجوہ کا بھی احاطہ کر لے التی قلنا جو ہم نے کہیں بھئی بھی وجوہ ہی اس کا حاطہ معانی پر ہے کتاب اللہ کے علم کا احاطہ کر لے ساتھ اس کے معانی کے اور ساتھ اس کی اقسام کے وجوہ بمانے اقسام اس کی اقسام کے وہ اقسام التی قلنا جو ہم نے کہیں بھئی بھئی کون سی ہے کہتے ہیں من الخاص والعام والامر والنہی وسائر الاقسام السابقتی یعنی خاص عام امر نہی اور تمام سابقہ اقسام بھئی یہ سب کا احاطہ کر لے سمجھ میں آیا بھئی مشترک معول ہے حقیقت مجاز وغیرہ سب قسموں کا احاطہ کر لے سب کا اس کو علم ہو ولیکن لا یشترط علم جمیع ما فی الکتابی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی مجتہد کے لیے کتاب پورے کتاب اللہ کے معانی اور اس کے کتاب اللہ کے معانی کا احاطہ کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف اتنی مقدار جس کا تعلق احکام سے ہے کتاب اللہ کی وہ مقدار جس کا تعلق احکام سے ہے بھائی کتاب اللہ کے اندر تو جنت کا بھی ذکر ہے جہنم کا بھی ذکر ہے واقعات بھی ذکر ہیں نصائح بھی ذکر ہیں اور دعائیں بھی مذکور ہیں وغیرہ تو صرف کس کا احاطہ ضروری ہے مجتہد کے لیے جن آیت جن کے ساتھ احکام کا تعلق ہے جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ولیکن لا یشترط علم جمیع ما فی الکتاب لیکن شرط نہیں ہے سارے کے علم کی جو کتاب اللہ میں ہے بل قدر ما يتعلق به الاحکام بلکہ اتنی مقدار جس کا تعلق احکام سے ہو بھئی قدر اس کا عطف جمیع پر ہے لا یشترط علم جمیع بل قدر ما يتعلق بلکہ اتنی مقدار جس کا تعلق احکام سے ہو وتستنبط هي منه اور جن سے استنباط ہو وَتُسْتَنْبَتُ هِيَا کہ مستنبت ہوں ہیا ضمیر راجع ہے احکام کو مِنْهُ راجع ہے ما يتعلق به الاحکام کو بلکہ اتنی مقدار جس سے احکام کا استنباط ہوتا ہو جس سے احکام مستنبت ہوتے ہوں بھئی جی اور وہ کتنی مقدار ہے کہتے ہیں وَذَلِكَ قَدْرُ خَمْسِ مِئَةِ آیَتٍ اور وہ 500 آیتوں کی مقدار ہے خمس مئتن الگ الگ لکھا ہے بھائی ہاں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ وغیرہ ان کو جب مئہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو جوڑ کر لکھتے ہیں بھائی جوڑ کر یہ رسم الخط کا ضابطہ ہے عربی کا وَذَلِكَ قَدْرُ خَمْسِ مِئَةِ آیَتٍ اور یہ 500 آیتوں کی مقدار ہے الَّتِي أَلَّفْتُهَا وَجَمَعْتُهَا آنَا فِي التَّفْسِيرَاتِ الْأَحْمَدِيَّتِ وہ 500 آیتیں جن کو میں نے جمع کیا ہے اللفہ کے معنی بھی جمع کرنا جن کو أَلَّفْتُهَا جن کو میں نے مؤلف کیا ہے اور جمع کیا ہے میں نے تفسیر احمدیہ کے اندر تو ان کا جاننا بھی ضروری وَعِلْمَ السُنَّتِ اور علم سنت کا اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کے علم کا بھی احاطہ کرے وَعِلْمَ السُنَّتِ اور سنت کے علم کا بھی احاطہ کرے بِطُرُقِهَا اس کے طریقوں کے ساتھ الْمَذْكُورَةِ فِي اَقْسَامِهَا جو مذکور ہوئے اس کے اقسام میں یعنی اس کے ساری اقسام کا بھی پتہ ہو گئی سنت کی تو سنت کی بھی ساری اقسام کا اس کو علم ہو خبر متواتر کسے کہتے ہیں خبر مشہور کسے کہتے ہیں خبر واحد کسے کہتے ہیں خبر غریب کسے کہتے ہیں وغیرہ تمام اقسام کا اس کو علم ہو اور اسی طرح جو اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں راویوں کے احوال کا پتہ ہو یہ کس قسم کا راوی ہے قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے تو ان سب کا بھی علم ہو مع اقسام الکتابی ساتھ کتاب اللہ کے اقسام کا کتاب اللہ کے اقسام تو اوپر بیان ہوئی ان کا بھی علم ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی علم ہو. وذالک ایضا قدر ما یتعلق به الاحکام, اور یہ بھی اتنی مقدار ہے کہ جس کے ساتھ احکام کا تعلق ہے. یعنی ساری احادیث کا عالم ہونا ضروری نہیں, بلکہ اتنی احادیث کا عالم ہو جن کا تعلق کس سے ہے, احکام سے ہے. بھئی وہ کتنی مقدار ہے بیان کرنے لگے, اعنی ثلاثہ آلاف دون سائرہا, یعنی کہ 3000 نہ کہ ساری, بھئی 3000 احادیث جن کا تعلق کس سے ہے, احکام. یاد رکھیے یہ جو مقدار ذکر کی گئی یہ کم از کم مقدار, اتنی تو ضرور جانتا ہوں, یہ تو شرط ہے, شرط ہے تو مشروط ہے, شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. اتنا علم ہے تو پھر اس کے بعد اجتہاد کی اہلیت ہے, ورنہ اس کے کم ہو تو اجتہاد کی اہلیت. تو یہ تو کم سے کم ہے, اور بہتر یہ ہے کہ سب کا علم ہو, بہتر یہ ہے کہ سب کا علم ہو, بھائی سب کا علم ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے ان باقیوں میں بھی غور کر کے وہ کوئی حکم نکال لے, حکم معلوم کر لے بھائی. وَأَن يَعْرِفَ وُجُوهَ الْقِيَاسِ بِطُرُقِهَا, وَأَن يَعْرِفَ وُجُوهَ الْقِيَاسِ, اور یہ کہ جانتا ہو قیاس کے اقسام کو, بِطُرُقِهَا وَشَرَائِطِهَا الْمَذْكُورَةِ آنِفًا, ساتھ اس کے طریقوں کے اور اس کے ان شرائط کے جو ذکر کی گئیں, آنِفًا ابھی, جو قیاس کے بھی تمام اقسام کو اس کے طریقوں اور شرائط کے ساتھ جانتا ہو, بھائی جن کو ابھی ذکر کیا گیا, بھائی قیاس کی اقسام, کون سا قیاس صحیح ہے, کون سا فاسد ہے, سمجھ میں آیا بھائی, کون سا جلی ہے, کون سا خفی ہے وغیرہ, ساری اقسام کا اس کو علم ہو. ولم یذکر الاجماع, اچھا بھائی اجتہاد کی شرائط کے اندر کتاب اللہ کے علم کی بھی شرط لگائی, سنت کے علم کی بھی شرط لگائی, قیاس کے اقسام کے جاننے کی بھی شرط لگائی, اجماع کو ذکر نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دو وجہیں ذکر کر رہے ہیں بھائی, کہتے ہیں ولم یذکر الاجماع, اور ذکر نہیں کیا مصنف نے اجماع کو, اقتداء بالسلف, اقتداء کرتے ہوئے بزرگوں کی, بھائی سلف نے, بزرگوں نے اجماع کو ذکر نہیں کیا تھا, لہذا مصنف نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا بھائی, ذکر نہیں کیا. دوسری وجہ, ولأنه لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالاستنباط, اس لیے کیونکہ تعلق نہیں ہے به اي بالاجماع, کس کے ساتھ, اجماع, اجماع کے ساتھ تعلق نہیں ہے فائدة الاختلاف بالاستنباط, استنباط کی وجہ سے جو اختلاف مجتہدین ہے اس کے فائدے کے ساتھ, اس کے فائدے کا تعلق نہیں ہے کس کے ساتھ, اجماع, اجماع. بالاستنباط کا تعلق ہے اختلاف سے, اور اختلاف سے کیا مراد ہے, اختلاف مجتہدین, اختلاف استنباط سے جو مجتہدین کے اختلاف کے فائدہ جو ہے, استنباط کی وجہ سے, توجہ ہے سبق کی طرف, استنباط کی وجہ سے جو مجتہدین کے درمیان اختلاف آتا ہے, اس اختلاف کا جو فائدہ ہے اس فائدے کا تعلق اجماع سے نہیں, اس کا تعلق اس فائدے کا تعلق اجماع سے نہیں ہے, اس کی تو صرف اجماع کے لیے اجماع کا علم ہونا چاہیے بھائی مجتہد کو, لیکن اس سے استنباط وغیرہ کی وجہ سے جو اختلاف وغیرہ آتے ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بھائی, اجماع کا تعلق نہیں ہے بھائی. ہاں اس کا جاننا صرف اس لیے ضروری ہے تاکہ مجتہد کو پتا ہو کہ یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے, اس پر اجماع کیا گیا ہے, تاکہ اس میں وہ اجتہاد نہ شروع کر دے بھائی, جب ایک مسئلہ اجماعی ہے تو کہیں وہ اس میں اجتہاد نہ شروع کر دے, صرف اس اعتبار سے اس کا جاننا ضروری, باقی استنباط کے اندر جو اختلاف واقع ہوتا ہے اس کے اندر اجماع کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولأنه لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالاستنباط, اس لیے کیونکہ تعلق نہیں ہے اجماع کے ساتھ استنباط کے اختلاف کے فائدے کا, وإنما يحتاج إليه, اور یہ مجتہد جو ہے محتاج ہوتا ہے, إليه أي للإجماع, کس کا محتاج ہوتا ہے, اجماع کا محتاج ہوتا ہے, لأن يعلم المسائل الإجماعية, تاکہ یہ مسائل اجماعیہ کو جان لے, فلا يجتهد فيها بنفسه, پس پھر خود اس کے اندر اجتہاد نہ کرے, بخلاف الکتاب و سنتی, بخلاف کتاب اور سنت کے, فإن لکل مجتہد تاویلا علی حدۃ فی المشترک والمجمل وامثالہ, کہ ہر مجتہد جو ہے اس کی علیحدہ تاویل ہے مشترک اور مجمل اور اس کے مثل چیزوں کے میں بھائی اقسام کے اندر، مشترک کے اندر ہر ایک اپنی تاویل کرتا ہے، جیسے مثلا فروع کا لفظ آیا تھا تو ہمارے نزدیک اس سے کیا مراد ہے، حیض مراد ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طہر مراد ہے، تو ان میں ہر مجتہد کی علیحدہ تاویل ہوتی ہے جو مشترک مجمل وغیرہ ہیں. وہ بخلاف القیاسی، اور بخلاف قیاس کی کس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیوں، فإنه عین الاجتہاد، کیونکہ تو عین اجتہاد ہے. قیاس تو کیا ہے، انہوں نے کہا نا قیاس کے طریقوں اور اس کے اقسام کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے، تو بتلا رہے قیاس جو ہے وہ تو عین اجتہاد ہے، وعلیہ مدار الفقہ، اور اسی پر تو فقہ کا دار و مدار ہے. ولہذا بین حکمہ، اور اسی وجہ سے مصنف نے اجتہاد کا حکم بیان کیا، علی وجہ ایسے طریقے پر، یہ تضمن بیان حکم القیاسی، کہ یہ متضمن ہے کس چیز کو، قیاس کے حکم کو بھی، قیاس کے حکم کے بیان کو بھی یہ متضمن ہے. بتلایا کہ قیاس جو ہے وہ تو عین اجتہاد ہے، قیاس کیا ہے، اور اسی پر تو اجتہاد کا دار و مدار ہے، اسی وجہ سے مصنف نے آگے جو اجتہاد کا حکم بیان کیا وہ اس طریقے پر بیان کیا کہ وہ متضمن ہے، وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے کس کو، قیاس کے حکم کو بھی، قیاس کے حکم کو بھی، تو قیاس کا حکم بھی اسی کے اندر آ گیا جو اجتہاد کا حکم بیان ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں ولہذا بیان حکمہ علی وجہ یتضمن بیان حکم القیاس، لہذا بیان کیا مصنف نے اجتہاد کے حکم کو ایسے طریقے پر کہ وہ متضمن تھا قیاس کے حکم کو، الموعود فیما سبقا، قیاس کا وہ حکم، الموعود فیما سبقا، جس کا ماقبل میں وعدہ کیا گیا تھا، جس کا ماقبل میں وعدہ کیا گیا تھا، مصنف نے بتلایا تھا بھائی آپ کو، جملۃ ما یعلل له اربعۃ، وہ چیزیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہیں چار ہیں، اور بتلایا تھا کہ بعض شارحین نے یہاں بتلایا کہ قیاس کا حکم بیان ہو رہا ہے، شارح نے کہا تھا وہ بڑی فحش غلطی کی، انہوں نے بڑی غلطی کی، قیاس کا حکم بیان آگے ہوگا، اور وہ یہ مقام بتلایا تھا، وحکمہ الاصابۃ بغالب الرأی بھائی. تو کہتے ہیں وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو اب پورا کیا جا رہا ہے کہ مجھے متضمن ہے بیان حکم القیاس، حکم القیاس الموعود، چاہے اس کو بیان کے لیے صفت بنا لیں، بیان کے لیے اس کو صفت بنا لیں بھائی، بیان حکم القیاس الموعود فیما سبق، یہ متضمن ہے قیاس کے حکم کے بیان کو جس کا وعدہ کیا گیا تھا ما قبل میں، فقال پس فرمایا، وحکمہ الاصابۃ بغالب الرائے، اور حکمہ آگے بتائیں گے بھائی، یہ ہا ضمیر اجتہاد کو بھی راجع کر سکتے ہیں، اور یہ ہا ضمیر قیاس کو بھی راجع کر سکتے ہیں. اجتہاد بھائی اجتہاد ہی کی تو بحث چل رہی ہے، اس کی طرف تو ضمیر کا راجع ہونا ظاہر ہے، اور قیاس کی طرف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اس سے ماقبل والے متن میں قیاس کا ذکر آیا، ان یعرف وجوہ القیاسی، تو اجمالاً قیاس کا بھی ذکر آ گیا، تو اس کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں حکم اس کا جو ہے الاصابت، وہ درستگی ہے، حق کو پہنچنا ہے، بغالب رائے، غالب رائے کے ساتھ بھائی. قیاس کے ذریعے جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، ظنی، یقینی نہیں، ہاں غالب گمان ہوتا ہے کہ حکم یہی ہے جس تک مجتہد پہنچا بھائی. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں ضمیر کے مرجع بھائی، اے حکم الاجتہادی، یعنی کہ حکم اجتہاد کا حکم، لذکر ہی قریباً بوجہ اجتہاد کے قریب میں ذکر ہونے کے، او حکم القیاسی، یا ضمیر کس کو راجع، قیاس پہ، یعنی قیاس کا حکم، لذکر ہی فی الاجمالی، بوجہ اس کے ذکر کے اجمال میں، اجمال میں اس کا ذکر آ، اجمالی طور پر اس کا ذکر آ گیا تھا، اس کا حکم کیا ہے، اصابت الحق، متن میں آیا تھا الاصابہ، شارح فرما رہے اصابت الحق، بتلا یہ رہے ہیں کہ الاصابہ کے اندر الف لام جو ہے وہ عوض ہے مضاف الیہ سے، تو الاصابہ یہ اصل میں کیا تھا، اصابت الحق، حق کو حذف کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے اس پر الف لام، تو یہ بعض کی رائے ہے بھائی کہ وہ فرماتے ہیں بعض نحوی حضرات کہ الف لام کبھی مضاف الیہ کا عوض ہوا کرتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں الف لام مضاف الیہ کا عوض نہیں ہوتا، یہ الف لام عہدی ہے، عہد خارجی، اس کے لیے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یہاں الاصابہ میں ہر اصابہ مراد نہیں ہے، ایک متعین اصابہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کون سا اصابہ ہے؟ اصابت الحق بھائی، اصابت الحق، اصابت الحق بغالب الرأی دون الیقین، وہ حق کو پہنچنا ہے غالب رائے کے ساتھ نہ کہ یقین کے ساتھ، حتی قلنا یہاں تک کہ ہم نے کہا ان المجتہد یخطئ ویصیب، کہ مجتہد جو ہے وہ خطا کرتا ہے اور مجتہد جو ہے حق کو پہنچتا ہے، بھئی یاد رکھیے ہمارا مذہب یہ ہے کہ مجتہد جو ہے اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اپنے اجتہاد میں اور وہ حق کو بھی پہنچ سکتا ہے، سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو اور جو حق کو پہنچتا ہے اس کو دو اجر ملتے ہیں اور جو خطا کرتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دی حکم تک پہنچنے میں، تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، حتی قلنا یہاں تک کہ ہم نے کہا ان المجتہد یخطئ ویصیب، کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے، ویصیب اور حق کو بھی پہنچتا ہے، والحق فی موضع الخلاف واحد، اور حق جو ہوتا ہے موضع خلاف میں اختلاف کے مقام میں واحد ایک ہی ہوتا ہے، بھئی دیکھیے اس بات میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کا کہ حق جو ہے محل اختلاف میں ایک ہوتا ہے یا متعدد ہوتے ہیں، یعنی مجتہد کے اجتہاد سے پہلے، مجتہد بھائی اجتہاد کرے گا ایک حکم معلوم کرے گا، کیا کرے گا؟ ایک حکم معلوم کرے گا، یہ جو حکم مجتہد نے معلوم کیا یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا، اسی میں اختلاف ہے بھائی، یہ حکام پہلے سے مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا، جمہور کے نزدیک یہ حکم پہلے سے، ایک حکم ایک اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ایک حکم مقرر ہے لیکن مخفی ہے، ہمیں علم نہیں، مجتہد کوشش کرتا ہے اس حکم تک پہنچنے کی، تو کبھی وہ اس حکم تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی کیا کرتا ہے، خطا ہو جاتی ہے اس سے بھائی، تو معلوم ہوا وہ حکم معلوم جو ہے وہ مقرر حکم ہے، وہ ایک ہی ہے، حکم کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور پھر مجتہدین کوشش کرتے ہیں اس کو پانے کی، اس کو معلوم کرنے کی بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چنانچہ جہاں پر مجتہدین میں اختلاف آئے، امام شافعی رحمہ اللہ ایک بات کہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بات کہیں، امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک بات کہیں، تو یہ جو اختلاف کا مقام ہے یہاں پر کہتے ہیں حق ایک ہی ہوگا، یہ نہیں کہ تینوں کی بات حق ہے بلکہ حق ایک ہی ہوگا، حق ایک ہی ہوگا، پھر ان میں سے کون حق کو پہنچا اور کون حق کو نہیں پہنچا اس پر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، پردے ڈال رکھے ہیں بھائی، ہاں اللہ کے علم میں ہے کہ کون ان میں سے حق کو پہنچا اور کون حق کو نہیں پہنچا، یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور کا مذہب ہے، سمجھ میں آیا؟ جہاں اختلاف ہی نہیں ہے، سارے حکم پر اکٹھے ہیں، وہاں تو بالاجماع حق وہی حکم ہے جس تک سب پہنچ گئے بھائی، اور جہاں اختلاف آیا وہاں کیا حق متعدد ہیں یا ایک ہے، تو جمہور کا کیا مذہب ہے؟ ایک ہی حق کیا ہے؟ ایک ہی ہے بھائی، حق ایک ہی ہے، اور تو چنانچہ کہتے ہیں والحق فی موضع الخلاف واحد، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ حق جو ہے اختلاف کے محل میں ایک ہی ہوگا، ولیکن لا يعلم ذلك الواحد باليقين، لیکن معلوم نہیں ہو سکتا وہ ایک یقینی طور پر کہ کون سا والا ہے، یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا، فلہذا قلنا بحقیت المذاہب الاربعۃ، اسی بنا پر ہم قائل ہوئے چاروں مذاہب کے برحق ہونے کے، چاروں مذاہب کیا ہیں؟ برحق ہیں، وَهَذَا مِمَّا عُلِمَ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَهَذَا مِمَّا عُلِمَ. یاد رکھیے یہ بھی متن کا حصہ نہیں ہے، متن کا حصہ صرف ہے بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُفَوَّضَةِ. یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں. ہم کس بات کے قائل ہوئے کہ مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے اور حق کو بھی پہنچ سکتا ہے، اور حق ہمیشہ ایک ہی ہوگا. بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، بوجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے، فِي الْمُفَوَّضَةِ، جو کس کے بارے میں آئی ہے، مفوضہ کے بارے میں آئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بِأَثَرِ یہ متن کا حصہ تھا، شارح نے ہذا مما علم محذوف نکال کر بتلا دیا کہ یہ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف مستقر ہے، اور اس کا عامل، اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے بھائی، جو علما ہے بھائی، اور ہذا مبتدا، ہذا یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو جانا گیا ہے. بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، فی المفوضاتی، جو کس کے بارے میں ہے، مفوضہ. یہ بحث شروع کتاب میں ذکر ہو چکی کہ یہاں پر مفوضہ پڑھنا بھی صحیح اور مفوضہ پڑھنا بھی صحیح. مفوضہ یا مفوضہ، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے ہی نکاح کے لیے پیش کر دیا ہے بھائی، تو بغیر مہر کے مقرر کیے ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا گیا، یا شرط ہی باقاعدہ شرط لگا دی گئی کہ مہر نہیں ہوگا اور اس پر نکاح ہو گیا، تو یہ ہے مفوضہ. کیونکہ اس مفوضہ سپرد کی گئی، اس کے ولی نے اس کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہے، تو یہ سپرد کی گئی. یا مفوضہ پڑھ لیں، سپرد کرنے والی، تو اس کے ولی نے اس کی اجازت سے سپرد کیا ہے، تو گویا یہ خود ہی اپنے آپ کو سپرد کرنے والی ہے بغیر مہر کے. وہی اللتی مات عنہا زوجہا قبل دخول بہا، جی، اور یہ وہ عورت کے اس کے خاوند جو ہے اس کو چھوڑ مرا ہو، قبل دخول بہا، اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی، ولم یسم لہا مہر، اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا. ایک عورت بھائی، اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا صحبت کرنے سے پہلے ہی. فسئل ابن مسعود عنہا، فسئل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہا، تو پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت کے بارے میں. فقال، تو فرمایا آپ نے، اجتہد فیہا برائی، میں اس میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. ان اصبت فمن اللہ، اگر میں حق کو پہنچ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. وان اخطات فمنی ومن الشیطان، اور اگر میں نے غلطی کی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا. ارا لہا مہر مثل نسائها، میں رائے رکھتا ہوں اس کے لیے اس جیسی عورتوں کے مثل مہر کے بھائی، اس کے مثل جو عورتیں ہیں ان کے مہر کے کا گمان کرتا ہوں، کہ رائے رکھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے، یوں کریں، ان ارا لہا مہر مثل نسائی، میرا گمان یہ ہے کہ اس کے لیے مہر مثل ہوگا بھائی. لا وقت ولا شطط، نہ تو اس میں کچھ کمی ہو، ولا شطط، اور نہ اس میں زیادتی ہو، کمی بیشی نہ ہو، پورا کیا دیا جائے، مہر مثل اس کو ملنا چاہیے بھائی. تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افقہ الصحابہ ہیں بھائی، افقہ الصحابہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں حق کو پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اگر میں نے غلطی کی تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا. تو دیکھیے وہ اپنی غلطی کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ خطا کا بھی احتمال ہے، اور یہ بات سب صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے بھی ان کو نہیں ٹوکا کہ غلطی تو نہیں، یہ تو کیا ہوگا، صحیح ہی ہوگا، اب جو حکم حق ہی کو پہنچیں گے. تو معلوم ہوا کہ گویا صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ مجتہد وہ حق کو جیسے پہنچ سکتا ہے اسی طرح خطا بھی کر سکتا ہے. وکان ذالک بمحضر من الصحابۃ، اور یہ واقعہ جو ہے صحابہ کی موجودگی میں ہوا، ولم ينکر علیہ احد منہم، اور انکار نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود پر کسی ایک نے بھی ان صحابہ میں سے، وکان اجماعا، تو یہ اس بات پر اجماع ہوا، علی ان الاجتہاد یحتمل الخطا، کہ اجتہاد جو ہے وہ خطا کا بھی احتمال رکھتا ہے، وقالت المعتزلۃ، اور معتزلہ کہتے ہیں کل مجتہد مصیب والحق فی موضع الخلاف متعدد، کہ ہر مجتہد مصیب ہے، حق کو پہنچنے والا ہے، والحق فی موضع الخلاف متعدد، اور حق جو ہے اختلاف کے محل میں متعدد ہوں گے، بھائی حق کیا ہوں گے، یعنی ہر مجتہد حق کو پہنچا ہے، ہر مجتہد جس نے جو بھی حکم نکالا وہ برحق ہے بھائی، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے پہلے کوئی حکم مقرر ہی نہیں ہے بھائی، جو مجتہد جس حکم کو پہنچ گیا بس وہی حکم ہے، وہی شریعت کی طرف سے حکم ہے بھائی، ای فی علم اللہ تعالی، یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں ہر مجتہد مصیب ہے اور حق موضع خلاف میں متعدد ہیں اللہ کے علم میں، یعنی یہاں اللہ کی طرف سے کوئی حکم مقرر ہی نہیں ہے بھائی، وہذا باطل، شارح فرماتے ہیں یہ باطل ہے، لأن منهم من يعتقد حرمة شيء، اس لیے کہ ان مجتہدین میں سے بعض وہ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں کسی چیز کے حرام ہونے کا، ومنهم من يعتقد حله، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں اسی چیز کے، ایک ہی چیز ہے اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں حلال ہے، بعض مجتہدین کہتے ہیں حرام ہے، تو وکیف یجتمعان فی الواقع وفی نفس الامر، اور یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں واقع کے اندر اور نفس الامر میں، ایک ہی چیز، ایک مجتہد کہہ رہا ہے حلال اور ایک مجتہد کہہ رہا ہے حرام، یہ تو اجتماع ضدین ہے بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو یہ حلال ہوگی یا کیا ہوگی حرام، حلال بھی ہو حرام بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، تو کہتے ہیں وہ کیف یجتمعان فی الواقع، اور یہ کیسے دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی حلت اور حرمت واقع کے اندر اور فی نفس الامر اور نفس الامر میں، وقد روی هذا ای کون کل مجتہد مصیبا عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایضا، اور تحقیق یہ جو ہے یعنی ہر مجتہد کا مصیب ہونا یہ روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، بعض نے روایت کیا کہ امام صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ہر مجتہد کیا ہے مصیب ہے، تو یہ ان سے بھی روایت کی گئی ہے، ولذا نسبہ جماعۃ الی الاعتزال، اور اسی وجہ سے امام صاحب کی نسبت کی ہے جو ایک جماعت نے اعتزال کی طرف، کس کی طرف نسبت کی ہے، اعتزال کے عقیدے کی طرف نسبت کی ہے، کہ امام صاحب بھی معتزلی تھے، وہو منزہ عنہ، حالانکہ امام صاحب اس سے پاک ہیں بھائی، وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، پھر ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا غَرْضُهُ، اور ان امام صاحب کی غرض یہ تھی، اَنَّ كُلَّهُمْ مُصِيبٌ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْوَاقِعِ، کہ ان میں سے ہر ایک مصیب ہے، حق کو پہنچنے والا ہے، فِي الْعَمَلِ، کس کے اندر، عمل میں حق کو پہنچنے والا ہے، دون الواقع، نہ کہ واقع، یعنی عمل کے اعتبار سے ہر مجتہد مصیب ہے، حق کو واقع کے اعتبار سے یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ ہر مجتہد حق کو پہنچے، یہ ان کی مراد نہیں تھی بھائی، بلکہ کیا مراد تھی، عمل کے اعتبار سے ہر مجتہد کس کو پہنچا، حق کو پہنچا ہے بھائی، مثال سے اس کی وضاحت ہوگی، آپ مثلا جنگل میں ہیں، کوئی قبلے کی سمت کا آپ کو پتا نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت نے کیا بتلایا آپ کو، تحری کر لیں گے، کیا کر لیں گے، تحری کر لیں گے، اور آپ کا قلب آپ کو جس طرف بتلا دے کہ اس طرف ہے قبلہ، تو آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اب آپ عمل کے اندر مصیب ہیں، آپ کا یہ عمل درست ہے بھائی، عمل کے اعتبار سے آپ مصیب ہیں، آپ کا قبلہ اسی طرف ہے جس طرف دل نے بتلا دیا، یہ نماز آپ کی ہو جائے گی، تو آپ عمل کے اعتبار سے مصیب ہیں، یعنی آپ یوں سمجھے قبلے کی طرف ہی ہے آپ کا رخ، حالانکہ واقعے میں تو ایسا نہیں، واقع میں تو تو عمل میں آپ مصیب ہیں، واقع کے اعتبار سے مصیب نہیں. تو امام صاحب کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے کیا ہے، ہر مجتہد مصیب ہے، لیکن واقع کے اعتبار سے مصیب نہیں ہر مجتہد. بھائی بلکہ جتنے مجتہدین ہیں، جتنے اقوال ہیں، ان میں سے کوئی ایک مصیب ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح؟ علامہ عرف فی مقدمت البزدوی، یہ مفصلہ بنا بر اس کے جیسا کہ جانا گیا ہے مقدمہ بزدوی کے اندر تفصیل کے ساتھ، کہتے ہیں یہ بات جو ہم نے بیان کر دی کہ امام صاحب کے قول کا یہ معنی ہے کہ عمل کے اندر مجتہد مصیب ہے، واقع کے اندر مصیب ہونا ان کی مراد نہیں ہے. کہتے ہیں یہی بات مقدمہ بزدوی کے اندر بھی تفصیلی طور پر تحریر ہے. وَهَذَا الْاِخْتِلَافُ فِي النَّقْلِيَاتِ دُونَ الْعَقْلِيَاتِ، اور یہ جو اختلاف ہے مجتہدین کا فِي النَّقْلِيَاتِ، یہ کس کے اندر ہوگا؟ نقلیات کے اندر ہوگا، یعنی فروعی مسائل میں. نقلیات سے کیا مراد ہیں؟ فروعی مسائل جن سے عمل کا تعلق ہے بھائی، جن کے ساتھ. دون العقلیات، نہ کہ عقلیات میں. عقلیات سے مراد ہیں اعتقادیات بھائی، جن وہ چیزیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے کہ اللہ ایک ہے، قیامت قائم ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں وغیرہ بھائی. تو یہ جو یہ جو اختلاف ذکر ہوا یہ کس میں، یہ کس میں؟ فروعی مسائل کے اندر ہے، فقہی مسائل میں ہے، دون العقلیات، نہ کہ اعتقادی مسائل کے اندر بھائی. یعنی یہ جو یہاں پر اختلاف بیان ہوا، بعضوں نے کہا مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مقتی بھی، اور بعضوں نے کیا کہا ہر مجتہد مصیب ہی ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل کے اعتبار سے ہے، عقلیات کے اعتبار سے، عقلیات کے اندر یعنی کہ عقائد دینیہ کے اندر جو اختلاف کرے اس میں غلطی کرنے والا، اس کو یا تو کافر کہیں گے یا گمراہ کہیں گے بھائی. اس کو کیا کہیں گے؟ کافر یا گمراہ کہیں گے بھائی. وَهَذَا الْاِخْتِلَافُ، اور یہ جو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے، فِي النَّقْلِيَاتِ، یہ نقلیات یعنی فروعی مسائل میں ہے، دون العقلیات، نہ کہ اعتقادیات کے اندر. کچھ شارح بتلا رہے ہیں ایسی الاحکام الفقہیتی دون العقائد دینیتی، یعنی احکام فقہیہ کے اندر ہے نہ کہ عقائد دینیہ کے اندر. فَإِنَّ الْمُخْتِئَ فِيهَا كَافِرٌ، جو عقائد دینیہ ہے ان کے اندر خطا کرنے والا کافر ہے، کل یہودی و نصارہ، جیسے یہود اور نصارہ. اَمُضَلَّلٌ، یا وہ کیا ہے، گمراہ قرار دیا گیا ہے. کر روافض والخوارج والمعتزلتی، جیسے کہ روافض یعنی شیعہ ہیں، والخوارج اور خارجی ہیں، والمعتزلہ اور معتزلہ ہیں. خارجی یہ ایک گمراہ فرقہ بھائی، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا بھائی. ونحوہم، اور ان جیسے جو ہیں. وَلَا يُشْكَلُ، اور یہ اشکال نہ کیا جائے، بِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، کہ اشاعر بھائی دیکھیے، اعتقادیات کے اندر یاد رکھیے شوافے وغیرہ کے امام ہیں امام ابو الحسن اشعری، اور امام ابو الحسن اشعری کے متبعین کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. اور عقائد کے اندر ہمارے امام ہیں امام ابو منصور ماتوریدی بھائی، اور ان کے متبعین کو ماتوریدیہ کہا جاتا ہے بھائی. اب ان دونوں میں بھی اختلاف ہے عقائد کے اندر، تو آپ نے انہوں نے بتلایا اوپر کہ عقائد کے اندر اختلاف کرنے والے کو یا تو کافر کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا، گمراہ کہا جائے گا. تو یہ کوئی اشکال کہتے ہیں ہم پر نہ کرے کہ یہ عقائد کے اندر تو اختلاف اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے اندر بھی ہے، تو ان کو بھی کافر ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ نہیں کہتا بھائی. تو جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں ولا یشکلو، اور یہ اشکال نہ کیا جائے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، بِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، یا شاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے بعض مسائل کے اندر، ولا یقول احد منھما بتضلیل الاخر، اور ایک بھی نہیں کہتا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی گمراہی کا، لان ذلک لیس فی امہات، دو جواب دے رہے ہیں بھائی، لان ذلک لیس فی امہات المسائل، اس لیے کیونکہ وہ جو اختلاف ہے وہ امہات المسائل التی علیہا مدار الدین، جن پر دین کا دار و مدار ہے، ان امہات المسائل میں وہ اختلاف نہیں ہے، وہ مسائل جو دین کے اصول ہیں اصل ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہے بھائی، بلکہ صرف کس کے اندر ہے، بعض چیزوں اور چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اصول دین کے اندر وہاں اختلاف نہیں ہے بھائی، ایک وجہ یہ ذکر کر دی، تو اصول دین میں اختلاف ہے پھر کافر یا گمراہ قرار دیا جائے گا بھائی۔ وَأَيْضًا دوسری وجہ، وَأَيْضًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنْهُمَا بِالتَّعَصُّبِ وَالْعَدَاوَتِ، اور اس وجہ سے بھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی قائل نہیں ہے تعصب اور عداوت کی وجہ سے، یعنی ان میں سے کسی ایک نے بھی جو اختلاف کیا ہے وہ تعصب اور عداوت کی بنا پر نہیں کیا ہے بھائی، بلکہ احقاق حق کے لیے کیا، حق کو ثابت کرنے کے لیے بھائی۔ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ، اور ذکر کیا گیا ہے بعض کتابوں میں، کَأَنَّ هَذَا الْاِخْتِلَافَ اِنَّمَا هُوَ فِي الْمَسَائِلِ الْاِجْتِحَادِيَّةِ دُونَ تَعْوِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّتِ، کہ یہ جو اختلاف ہے کہ مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مجتہد مفتی بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں انما ہوا فی المسائل الاجتہادیہ، یہ مسائل اجتہادیہ کے اندر ہے بھائی، کہ مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مفتی بھی، اور بات کہتے ہیں مصیب ہی رہے ہوگا ہمیشہ، تو یہ اختلاف مسائل اجتہادیہ میں ہے، دون تاویل الکتاب و سنتی، نہ کہ کتاب اللہ اور سنت کے تاویل کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے، فإن الحق فيهما واحد بالإجماع، بس حق جو ہے ان میں بالإجماع ایک ہی ہے، حق ان میں بالإجماع ایک ہی ہے، یعنی قروء کا لفظ آیا تو ہم نے تاویل کی اس سے حیض مراد لیا، امام صاحب نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے تاویل کی اس سے کیا مراد لیا، طہر مراد لیا، دلیلیں ذکر کیں، تو کہتے ہیں اس قسم یہ جو کتاب اللہ اور سنت میں تاویل ہے اس کے اندر حق بالاجماع ایک ہی ہے، والمخطئ فیہا معاتب، اور غلطی کرنے والا جو اس میں ہے وہ معاتب ہے، یعنی اس کو ملامت کیا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا، آخرت میں ملامت کیا جائے گا، واللہ عالم، اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں بھائی۔ تو ایک قول تو یہ کہ مجتہد جو ہے وہ مفتی اور مصیب، یہ عام ہے بھائی، مفتی اور مصیب ہو سکتا ہے مسائل اجتہادیہ میں بھی اور کتاب و سنت کی تاویل میں بھی، اور بعضوں نے کیا کہا کہ مسائل اجتہادیہ کے اندر تو مصیب اور مفتی والا اختلاف ہے لیکن جو کتاب اللہ اور سنت کی تاویل جو ہے اس کے اندر بالاجماع حق کیا ہے، اس میں بالاجماع حق ایک ہی ہے، یعنی قروء سے یا تو حیض ہی مراد ہے یا طہر ہی مراد ہے، ایک امام حق پر ہے اور دوسرا مفتی ہے، اور جو مفتی ہے غلطی کرنے والا اس کو آخرت میں ملامت ہوگی، سمجھ میں آیا، تو یہ دوسرا قول ذکر کیا، لیکن حق وہی ہے پہلا مذہب مولانا کہ چاہے مسائل اجتہادیہ ہوں یا کتاب اللہ اور سنت کی تاویل بھائی، ہر جگہ پر مفتی جو ہے اس کو بھی ایک اجر ملے گا، ملامت وغیرہ نہیں، بلکہ اس نے اپنی مجتہد نے پوری کوشش صرف کی، پوری اخلاص نیت کے ساتھ اور پوری اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے حکم معلوم کیا، دلیلیں بنائیں، اصول بنائے، تو وہ اگر غلطی بھی کرے تو ایک اجر ملے گا، ملامت وغیرہ نہیں بھائی، بلکہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا کہ اس نے کوشش کی، اور اگر حق تک پہنچا تو دو اجر ملیں گے بھائی۔ ثم المجتہد اذا اخطا کان مخطئا ابتداء وانتہاء عند البعض، اب یہ بحث ذکر کر رہے ہیں کہ مجتہد سے جب غلطی ہوئی تو اس کو کیا کہیں گے، کہ یہ ابتداءً بھی غلطی کرنے والا ہے اور انتہاءً بھی، یا صرف یہ کہیں گے کہ ابتداءً تو یہ مصیب ہے، انتہاءً کیا کی ہے؟ غلطی کی ہے۔ دو مذاہب ذکر کریں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم یوں کہ ابتداءً بھی غلطی کرنے والا ہے، اور ابتداءً یعنی جو مجتہد نے اجتہاد کیا، مقدمات ملائے، صغرا کبرا وغیرہ ملائے، اس کے اندر بھی غلطی کی، اور آگے نتیجے میں بھی کیا کی، جو حکم نکالا اس میں بھی غلطی کی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، کہ صرف انتہا کے اعتبار سے غلطی کہیں گے، ابتدا کے اعتبار سے وہ مصیب ہے، مقدمات کے جوڑنے میں، ان کو ترتیب دینے میں وہ مصیب ہے، کیونکہ اس کو اسی چیز کا مکلف بنایا گیا تھا، اس نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی مقدمات کے جوڑنے میں، دلائل کے بنانے کے اندر، اور پھر وہ الگ بات ہے حکم تک پہنچ نہیں سکا۔ تو خطا انتہا میں آئی ہے، ابتدا میں نہیں۔ جبکہ بعض نے کیا کہا، ابتدا میں بھی خطا اور انتہا میں بھی خطا، جبکہ دوسروں کا کیا مذہب ذکر ہوا، ابتدا میں مصیب اور انتہا میں مفتی ہے۔ بھائی کہتے ہیں ثم المجتہد اذا اخطأ، جب مجتہد خطا کرے تو کان مخطئاً ابتداء و انتہاء عند البعض، تو وہ خطا کرنے والا ابتداء بھی اور انتہاء بھی، بعض کے علماء کے نزدیک، یعنی فی ترتیب المقدمات، ابتداء کا معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی مقدمات کے ترتیب دینے میں، واستخراج النتیجتی، یہ انتہاء کا معنی بیان کر رہے ہیں، ابتداء و انتہاء کا معنی بیان کیا۔ ابتداء کا کیا معنی؟ مقدمات کے ترتیب دینے میں، اور امتحان کا کیا معنی؟ نتیجے کے نکالنے میں، یعنی مقدمات کے ترتیب دینے میں اور نتیجے کے نکالنے میں، جمیع سب میں یعنی دونوں میں غلطی پر ہے۔ وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَنصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَمَعَةٌ أُخْرَى، اور اسی کی طرح مائل ہوئے ہیں شیخ ابو منصور اور ایک دوسری جماعت بھی علماء کی، فقہا کی۔ والمختار، اور مختار قول یہ ہے، پسندیدہ قول یہ ہے کہ انہ مصیب ابتداء مخطئ انتہاء، کہ مجتہد ابتداء مصیب ہے، حق کو پہنچنے والا ہے، مخطئ انتہاء اور انتہاء خطا کرنے والا ہے۔ لئنہ اتا بما کلف به، اس لیے کیونکہ وہ لے آیا اس چیز کو جس کا اس کو مکلف بنایا گیا تھا، یعنی اس نے وہ عمل کیا، فی ترتیب المقدمات، مقدمات کو ترتیب دینے میں، وبذل جہدہ، اور اپنی کوشش، جہد اور جہد دونوں طرح بھائی، اپنی کوشش کو خرچ کرنے میں، فیہا اس کے اندر، فکان مصیبن فیہ، تو وہ اس میں کوشش خرچ کرنے میں مصیب ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ، اگرچہ اس نے غلطی ہے کی ہے، کس کے اندر؟ آخر امر میں، وَعَاقِبَةِ الْحَالِ، اور حال کے انجام کار میں، فکان معذوراً بل معذوراً، تو وہ معذور ہوا، اپنی اس نے پوری کوشش کر دی، پھر اگر نتیجے تک نہیں پہنچا تو معذور ہے بھائی، وہ کیا ہوا؟ معذور، یعنی اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا، بل معذوراً، بلکہ معذور ہے، اس کو اجر دیا جائے گا۔ لأن المخطئ له اجر والمصیب له اجران، اس لیے کیونکہ خطا کرنے والا جو ہے اس کے لیے ایک اجر ہے، اور حق تک پہنچنے والے کے لیے دو، یہ ایک اجر بتلاتا ہے، یہ ایک اجر ملا، معلوم ہوا ابتدا میں یہ مصیب تھا، یہ خطا کہاں ہوئی ہے؟ انتہا میں ہوئی ہے، انتہا میں۔ اور جو مصیب ہوتا ہے، یعنی نتیجے میں بھی حق تک پہنچتا ہے، وہ ابتداء بھی مصیب، انتہاء بھی مصیب، تو اس کو دو اجر ملتے ہیں بھائی۔ وقد وقع فی زمان داود علیہ الصلاۃ والسلام وسلیمان علیہ الصلاۃ والسلام حادثۃ راعی الغنم حرس قوم، اور تحقیق، اب مثال ذکر کرنے لگے ہیں بھائی، کہ مجتہد ابتداءً مصیب ہوگا اور انتہاءً وہ خطا کر سکتا ہے، لیکن ابتداءً کیا ہوگا؟ مصیب ہی ہوگا۔ اس کی اب مثال قرآن سے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں تحقیق واقع ہوا حضرت داؤد علیہ، بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی، تو ایک شخص کی بھیڑ بکریاں تھیں، وہ بھیڑ بکریاں کسی دوسرے شخص کی تیار فصل کھڑی تھی، اس کھیت میں وہ بھیڑ بکریاں گھسیں اور ساری فصل کو برباد کر ڈالا، بھیڑ بکریاں زیادہ ہوں گی سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی تو ساری فصل کو تباہ کر ڈالا ختم کر دیا. وہ مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا, اس چرواہے کو بھی پکڑ لایا جس کی بھیڑ بکریاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور پھر دیکھا کہ جو جتنے کی فصل تھی بھیڑ بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہے, تو ضابطے کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اس کا بھی تم نے جتنا نقصان کیا اتنے ہی کی بھیڑ بکریاں ہیں, لہذا یہ بھیڑ بکریاں فصل والے کے حوالے کر دو, یہ اس کی ہو گئیں. اس نقصان کے زمان کے طور پر کیا کرو, یہ بھیڑ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دو. یہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے کم عمر تھے ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا مسئلہ اور کہ کیا فیصلہ ہوا, انہوں نے بتلایا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کیا میں اس سے بہتر فیصلہ تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتلائیے. کہا کہ یہ جو بھیڑ بکریوں والا ہے یہ اپنی ساری بھیڑ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دے, ہیں اسی چرواہے کی لیکن حوالے کس کے کر دے, کھیت والے کے حوالے کر دے, اور یہ کھیت والا ان کو اپنے پاس رکھے, ان سے نفع اٹھائے, ان کا دودھ بھی پیئے, ان کی اون بھی استعمال کرے بیچے وغیرہ, اور اس دوران یہ کھیت جو ہے یہ بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے, وہ اس کھیت میں دوبارہ محنت کرے, ہل چلائے, بیج ڈالے اور فصل اسی طرح کاشت کرے. جب فصل بعین ہی اسی حالت کو پہنچ جائے تو یہ جا کر اپنی بکریاں اس سے لے لے اور فصل اس کے حوالے کر دے. بھائی تو یہ فیصلہ کیا انہوں نے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی تو اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیے دلیل کے طور پر کہتے ہیں وقد وقع فی زمانی داؤد علیہ الصلاۃ والسلام و سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام حادثۃ راعی الغنم حرس قوم, اور پیش آیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کیا پیش آیا, حادثۃ راعی الغنم بھیڑ بکریاں, حادثۃ راعی الغنم بھیڑ بکریوں کا چرنا, رعیان کا کیا معنی چرنا, غنم بھیڑ بکریاں, جیسے شاد کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح غنم بھی ہے, بھیڑ بکریوں کا چر لینا, کس چیز کو چر لینا, ہر سا قوم یہ مفعول ہے رعیان مصدر کے لیے, ایک قوم کی بعض لوگوں کی کھیتی کو, بھیڑ بکریوں کا بعض لوگوں کی کھیتی کو چر لینے کا حادثہ پیش آیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فحکم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بشیء, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ایک چیز کا, واخطا فیہ, اور اس میں غلطی کی, خطا کر لی, اجتہادی مسئلہ تھا نا تو اس میں کیا کر لی, خطا کی. وسلیمان علیہ السلام بشیء آخر, اور فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری چیز کا, وأصاب فيه, اور اس میں حق کو پہنچ گئے. فیقول اللہ تعالی حکایتا عنہا, پس اللہ تعالی عنہما, اللہ تعالی ان دونوں سے واقعی کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ففہمناها سلیمان, ہم نے وہ بات سمجھا دی, کن کو, سلیمان علیہ السلام کو. وکلن آتیناہ حکما وعلما, اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی. اَي فَفَهَّمْنَا تِلْكَ الْفَتْوَى, فَهَمْنَا هَا, هَا ضمیر جو ہے کس کو راجع, فتویٰ کو راجع, بھائی فتویٰ بتلا رہے ہیں اشارے. اَي فَفَهَّمْنَا تِلْكَ الْفَتْوَى, ہم نے سمجھا دیا وہ فتویٰ. سمجھ میں آئی بات؟ معلوم ہوا فتویٰ کا لفظ مؤنث ہے عربی میں بھائی, تو ہم نے وہ سمجھا دیا وہ فتویٰ سلیمان علیہ السلام کو, آخر الامری, انجام کار میں, آخر کار ہم نے ان کو سمجھا دیا. وکل واحد من داود و سلیمان, یہ کلن جو ہے یہ میں نے بتلایا اس پر جو تنوین ہے یہ مضافلے کا عوض ہوتی ہے. وکل واحد, ہر ایک جو ہے من داؤد اور سلیمان, داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سے, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا. دیکھیے وہی آیت کی تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا, فی ابتداء المقدماتی, کس کے اندر؟ ابتداء, بھائی اجتہادی فیصلہ کیا نا, تو صغرا کبرا ملایا, اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ یوں ہونا چاہیے. تو یہ جو ابتدائی مقدمات ہیں, اللہ فرما رہے ہم نے ان کو حکم اور دونوں کو حکم اور علم بھی, حکمت اور علم دیا تھا, دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا. یعنی کس چیز میں؟ ابتداء المقدمات, ابتدائی مقدمات میں. فعلم من قوله تعالی, پس جان لیا گیا اللہ کے قول, ففہمناہا, یہ جو اللہ کا قول آیا نا ففہمناہا, اس سے یہ بات جان لی گئی کہ ان المجتہد یخطئ ویصیب, کہ مجتہد خطا کرتا ہے اور کبھی حق کو پہنچتا ہے. اللہ فرمائے یہ بات ہم نے کس کو سمجھا دی؟ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی. معلوم ہو وہ حق کو پہنچ گئے, حضرت داؤد علیہ السلام حق کو نہیں پہنچ سکے. تو معلوم ہو مجتہد جیسے حق کو پہنچتا ہے اسی طرح خطا بھی کر سکتے. تقریر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے قول فہمنا سے, ففہمناہا سے. ومن قولہ, اور یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے قول, وکلن آتیناہ, وکلن آتیناہ, اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہما مصیبانی فی ابتداء المقدماتی, کہ وہ دونوں مصیب تھے کس کے اندر؟ ابتداء مقدمات میں. یعنی دونوں کو ہم نے حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا. معلوم ہو ابتدائے جب علم اور حکمت پاس ہے تو معلوم ہو ابتدائے مقدمات میں مصیب ہیں. حکمت اور علم اللہ نے دیا ہوا ہے تو ابتدائے مقدمات میں مصیب ہیں. ہاں ففہمنا, ہاں سلیمان, سمجھایا کس کو ہم نے؟ سلیمان, یعنی ان وہ حق تک ہم نے ان کو پہنچا دیا, وہ حق تک پہنچ گئے. معلوم ہوا کہ ابتدائے مقدمات کے اندر دونوں مصیب تھے, کیونکہ دونوں کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے, لیکن انجام کار میں ایک حق کو پہنچا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنْ أَخْطَأَ دَاوُدُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ, اگرچہ داؤد علیہ السلام نے خطا کی آخر امر میں. والقصہ تو مال استدلال مذکورۃ فی الکتب, اور یہ قصہ اس استدلال کے ساتھ مذکور ہے کتابوں کے اندر. فطالعھا ان شئت, پس اس کا مطالعہ کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.